السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. برادران اسلام و دختران ملت، ہمارے سلسلے کی تعلیمات کا پہلا بات جس میں اعتبارات الہیہ جسے کہا جاتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اجمالی طور پر خاکہ ذہن میں رکھیں مضمون کے یاد رکھنے کے لیے ذات، صفات، افعال اور آثار کو اعتبارات الہیہ کہتے ہیں. ذات کو پہچاننے کے لیے، ذات کا تعارف حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو سنجے الوہیت سے حضرت تفہیم کراتے ہیں. خالق اللہ، مالک اللہ، حاکم اللہ، رب اللہ، معبود اللہ. جب اس پنجے کو آپ سمجھ جائیں، کوئی آدمی اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے اور کسی حد تک اپنے رب کے احسانات کو مستحضر رکھے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں جذبہ تشکر کے ساتھ بچھا جاؤں ذات عالی کے سامنے جس نے احسانات کی مجھ پر فراوانی کر رکھی. تو وہ جو تعبد کا طریقہ ہے اس کو پنجے عبادت سے تعبیر کرتے ہیں حضرت. اب یہ پنجے کہاں ہیں بلکہ بحث نہیں کرنا ہے، وہ قرآن سنت میں جو ہے، قرآن و حدیث میں جو ہے وہی چیز ہے. افہام و تفہیم کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، طرز ہوتا ہے. جیسے خالق اللہ ہے کہ قرآن میں نہیں، مالک اللہ ہے کیا قرآن میں نہیں، حاکم اللہ ہے کیا قرآن میں نہیں، رب اللہ ہے کیا قرآن میں نہیں، معبود اللہ ہے کیا قرآن میں نہیں، سب قرآن ہی میں ہے. لیکن سمجھانے کے لیے پنجے الوہیت کا نام لیا. اللہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ بن سکتا ہے جو خالق ہو، وہ اللہ بن سکتا ہے جو مالک ہو، وہ اللہ ہو سکتا ہے جو حاکم ہو، وہ اللہ ہو سکتا ہے جو رب ہو، وہ اللہ ہو سکتا ہے جو معبود ہو، پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید میں موجود مضامین ہیں تفہیم کے لیے، یا یوں سمجھے کہ سبق کو یاد رکھنے کے لیے حضرت نے کچھ نام گنا دیے. پنجے الوہیت کا نام دیا. اسی طرح عبادتوں کو یاد رکھنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ پنجے عبادت بھی ہے. ویسے اگر یہ پنجہ کہاں ہے بولے تو حدیث شریف میں بھی ہے، لیکن وہاں ایک لفظ الگ ہے، یہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے. حدیث شریف میں ہے بنی الاسلام علی خمس، ہے نا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر. تو اسی سے حضرت اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو عبادت یہ بھی پانچ شعبوں پر منقسم ہو جاتی ہے جو فرض درجے میں ہوتی ہے. نماز ایک، روزہ دو، زکوٰۃ تین، حج چار، جہاد فی سبیل اللہ. اب اس جہاد فی سبیل اللہ کی بحث میں آنے کے بعد تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. کبھی یہ جہاد بالقلم و باللسان ہوتا ہے، کبھی یہ جہاد بالسیف ہوتا ہے. من حیث الضرورہ، جب تشخص اسلامی کا مسئلہ ہو، تحفظ ایمانی کا مسئلہ ہو، اپنی جان و مال اور اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے آدمی کو ضرورت پڑے تو پھر آدمی ہاتھ میں تلوار بھی اٹھا لیتا ہے. لیکن جب تک اس کی ضرورت پیش نہ آئے اس وقت تک، تو اس وقت تک ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں. اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو پنجے عبادت کہتے ہیں. تفصیل کے ساتھ ہم نے دو دو ہفتے یا دو دو مجلسوں میں ایک ایک نام کی بحث کی ہے. خالق کس کو کہا جاتا ہے، خالق کیسا ہوتا ہے، ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. مالک کس کو کہتے ہیں، مالک کی شان کیا ہوتی ہے، ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کے رب ہونے کو بتلایا. اللہ جب رب ہیں تو وہی مستعان ہے. گزشتہ ہم نے یہاں تک سبق چلایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو حضرت پنجے استعانت کے ذریعے سے جس چیز کو سمجھاتے ہیں ہم آپ کے سامنے تعلیم کی صورت میں اس پنجے کو رکھنے کی کوشش کریں گے. لہذا آج عنوان یہ بنا کہ ہم یہ سمجھیں کہ استعانت کس سے ہو اور استعانت کیسے کیسے ہو، طریقہ کیا ہے استعانت کا. اور استعانت کن کن چیزوں میں ہوتی ہے، مدد طلب کرنا کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ پانچ حالتیں ہیں اس کو، اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ پنجے استعانت۔ غور کریں تو شاید اس سے اور زیادہ بھی نکل آئیں، لیکن مجمعی طور پر اگر ان کو جمع کر لیں تو یہ پانچ حالتوں سے باہر کوئی حالت بظاہر نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو نظر آتی ہو تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی سیکھ لیں۔ ہم تو جہاں تک محسوس کرتے ہیں کہ ان پانچ حالتوں سے آدمی باہر نہیں جائے۔ ایک حالت یہ ہے کہ آدمی کے پاس ضرورت ہوگی، وہ محتاج ہوگا، یہی ہے کہ وہ اپنے پاس سمنگری رکھے گا، مال رکھے گا۔ دو حالتوں میں سے ایک ہی حالت ہونا، یا مال رہنا یا فقیر رہنا، یا غنی ہونا یا فقیر ہونا، یا مالدار ہو یا بھکاری ہو۔ یہ انسانوں کی قسمیں ہیں، تقسیم انسانی میں یہ ایک قسم ہے کہ یا تو آدمی مالدار ہوتا ہے یا آدمی محتاج ہوتا ہے۔ پھر احتیاج جو ہے نا، یہ مختلف النوع ہوتا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے اس کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، احتیاج الگ الگ ہوتا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوں تو ہماری ضرورت الگ، جب ماں کے گود میں ہوں تو ہماری ضرورت الگ، جب لڑکپن میں ہوں تو ہماری ضرورت الگ، جب جوانی میں ہوں تو ہماری ضرورت الگ، جب بڑھاپے میں ہوں تو ہماری ضرورت الگ، پتہ ہی نہیں ہو، جب اکیلے ہوں تو ہماری ضرورت الگ، جب مل کر رہے تو ہماری ضرورت الگ۔ یہ حاجت کی ایک قسم بن جاتی ہے۔ سب کو جمع کرے تو کیا بنا؟ محتاجی۔ ایک ہی لفظ ہے نا، محتاج ہے، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو۔ بھوک کی حالت کا احتیاج ہو تو بھی محتاج، کپڑے کی حالت کا احتیاج ہو تو بھی محتاج، پانی کی پیاس کی حالت کا احتیاج ہو تو بھی محتاج، روپیے پیسے کی ضرورت کا احتیاج ہو تو بھی محتاج، بیوی کی ضرورت ہو تو بھی محتاج، بچوں کی ضرورت ہو تو بھی محتاج، ماں باپ کی ضرورت ہو تو بھی محتاج، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج، سننے کے لیے کانوں کا محتاج، بولنے کے لیے زبان کا محتاج، چل پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج، چلنے پھرنے کے لیے پیروں کا محتاج، زندگی گزارنے کے لیے حیات کا محتاج، اور زندگی کو ڈھنگ سے گزارنے کے لیے علم کا محتاج، اور اس علم کو برتنے کے لیے ارادوں کا محتاج۔ جہاں جہاں آپ دیکھتے جائیں گے احتیاج ہمیں نظر آتا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہر جگہ فقیر ہے فقیر ہے فقیر ہے بول کے رٹ نہیں لگائے، ایک ہی جملے میں سارے قصے کو ختم کر دیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگ، سب تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ کب ہو؟ جب جب ضرورت ہے جب جب فقیر، جیسی جیسی ضرورت ہے ویسے ویسے فقیر، جتنی جتنی ضرورت ہے اتنے اتنے فقیر ہو۔ اب سوچو ہماری کتنی ضرورت ہے، جتنا ہم سوچتے چلے جائیں گے مضمون انشاءاللہ کھلتا چلا جائے۔ تو پہلی حالت کیا بنی؟ حاجات۔ حاجات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک سوال۔ ظاہر حاجت میں رفع حاجت کی دعا کرنا چاہیے، سیدھا جواب ہو گیا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ رفع حاجت کی دعا کس سے کرنی چاہیے؟ حاجت کو پورا کرنے کی دعا، درخواست، استدعا، التماس، التجا، آرزو کس سے کرنی چاہیے؟ وہ جو آپ کی اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ کس سے کریں گے؟ وہ جو ہماری ضرورت کو پورا کر سکے۔ اب مجھے بتاؤ، ہماری کون سی ضرورت کو کون پورا کر رہا ہے؟ ہر چیز میں غور کرتے چلے جاؤ۔ ماں کے پیٹ میں ہے تو زندگی کے محتاج تھے، زندگی کس نے دی؟ آنکھوں کے محتاج تھے، آنکھ کس نے دی؟ کانوں کے محتاج تھے، کان کس نے دیے؟ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اچھا صاحب، جب پیدا ہو گئے، ماں نے اپنی گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، بڑا عجیب معاملہ ہے، مجھے تو سردی ہے، آپ کو تو پتہ نہیں۔ موسم جب سرد ہو جاتا ہے تو انسان حرارت کو چاہتا ہے، یہ اس کا احتیاج۔ جب سردی لگے تو گرمی کی طلب ہوتی ہے، اور جب گرمی لگے تو سردی کی طلب ہوتی ہے۔ ہوا کی خواہش کرتا ہے آدمی، ٹھنڈک کی خواہش کرتا ہے آدمی، تیز شعائیں پڑ جائیں دھوپ کی تو مشروب، ٹھنڈے مشروب کا محتاج ہو جاتا ہے آدمی۔ ذرا عجیب زمانہ دیکھو، ہم ماں کی گود میں ہیں، پروردگار عالم نے ہماری ضرورت کے مطابق انتظام فرمایا۔ اب یہ تجربہ تو یہاں کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنی بات پکی ہے، آپ اطباء سے پوچھ لیں، حکماء سے پوچھ لیں، اہل سائنس سے پوچھ لیں، تحقیق کرنے والوں سے، آپ ریسرچ کرنے والوں سے آپ معلوم کر لیں، انشاءاللہ آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ تجربہ نہیں کرنا ہے، لیکن ہے یہ کنفرم. کیا کنفرم ہے؟ یہ کنفرم ہے کہ جب موسم سردی کا ہوتا ہے اللہ ماں کے سینے سے دودھ گرم نکالتے ہیں، اور جب موسم گرمی کا ہوتا ہے پروردگار عالم ٹھنڈا دودھ جاری فرما دیتے ہیں. بتاؤ ضرورت کون پوری کرا؟ ماں کے ہاتھ میں ہوتا تو، ماں کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، نظام پورا اندر چل رہا ہے. اور اس نظام کو پروردگار عالم نے بتلایا ہے کہ دیکھو ذرا بتاؤ یہ جو دودھ بن رہا ہے نا، اس دودھ کو کون بنا رہا ہے؟ میں انسانوں کی مثال نہیں دیتا تاکہ آپ کے تخیلات ادھر ادھر نہ بھٹکیں. قرآن میں جو مثال ہے میں قرآن کی مثال دیتا ہوں. اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دیکھتے نہیں جانور کو تم، زمین سے سبزہ کھا رہا ہے، زمین سے سبزہ کھا رہا، وہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے. پھر اس پیٹ میں جانے کے بعد میں بڑا عجیب پروردگار عالم کا نظام ہے، کچھ غذا اس کا فضلہ بن جاتی ہے اور کچھ غذا اس کی دودھ بن جاتا ہے. پھر اسی دودھ کو ہم اور آپ پیتے ہیں. کھایا کیا تھا؟ گھاس. اب یہ اگر میں بولوں ارے تم ہم سب گھاس کے ہیں رے بولے تو حقیقت تو وہی ہے، بات تو اتنی ہی ہے. گھاس کھا کے گئے، گھاس ہم نہیں کھائے تو کیا ہوا؟ جانور نے کھایا. اب جس جانور نے گھاس کھایا اسی سے اللہ نے فضلہ بھی بنایا، اسی سے اللہ نے دودھ بھی بنایا. جب دودھ بن گیا تو ہم اور آپ صحت مند نظر آ رہے ہیں دودھ پی کر کے، تو ہم نے گھاس کھا کے بڑا نہیں ہوا تو اور کیا کیا ہے؟ یہ میرے دوستو ہماری اپنی زندگی کا احتیاج. بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جب ہم ماں کی گود میں ہیں تو ہماری ضرورت کو کون پوری کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری ماں نہیں پوری کرتی، ہمارے رب پورا کرتے. چونکہ یہ ایک بڑا نظام تھا، ایک بڑا درس تھا، تخیل انسانی میں ایک انقلاب برپا کرتا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے انتخاب پروردگار عالم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کر کیا. کیونکہ دوسرے سے کیا جاتا تو مجھے اور آپ کو اتنا اثر نہیں ہو. انتخاب کیا اس ذات کا جو دو جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. کیسے بتلایا؟ نظریہ زاویہ فکر انسان کا یہ ہوتا ہے، انسان جب بچہ ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ابا مجھے پال رہے ہیں، میرے ابا میری پرورش کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے بتلایا کہ دیکھو بندے کا باپ بندے کی پرورش نہیں کرتا، بلکہ بندے کا رب بندے کی پرورش کرتا ہے. اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو کائنات میں سب سے حسین ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کہ ابھی وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن اللہ نے ان کے ابا کو اٹھا لیا اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو اب محمد محمد کی پرورش نہیں کر رہے، رب محمد محمد کی پرورش کر رہے. اور اس ذریعے سے امت محمد پہ یہ سبق دیا گیا ہے، اے امت کے افراد جان لو کہ تم محمد کی امت ہو، تو ہم محمد کو واسطہ بنا کر تمہیں درس دیتے ہیں کہ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل و تکمل تمہارا رب کرتا ہے، غیر رب نہیں کرتا. آگے چلیں. بچہ ہوتا ہے تو بچے کی نگاہ ماں پر اٹھ جاتی، جب بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی آنکھیں اپنی ماں کی طرف لگا دیتا ہے، ایک حسرت بھری نگاہ ڈالتا رہتا ہے، وہ روتا اور بلبلاتا رہتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ میری ماں میرے چہرے سے میری حالت زار سے مجھے جان لے کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کچھ کھلا پلا دے. حالانکہ زبان میں گویائی کی قوت نہیں ہوتی. جب یہ موقع آیا پروردگار عالم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی محترمہ کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور بتایا کہ ام محمد محمد کی پرورش نہیں کر رہی، بلکہ رب محمد محمد کی پرورش کر رہا ہے. اور اس طرح اس امت کو درس دیا گیا، اے امت محمد تمہاری پرورش تمہاری مائیں نہیں کرتی، تمہارا رب تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ ماں کی گود میں ہم ہیں لیکن ہماری ضرورت ماں پوری نہیں کر رہی، رب پورا کر رہا ہے. البتہ بادشاہ ہمارے لیے ماں کو بنایا ہے. بڑا عجیب نظام ہے اس دنیا کا. آپ دیکھیں دوسرے کا بچہ اگر رو رہا ہو ہمارے دل میں اتنا درد نہیں ہوتا، ہمارا بچہ اگر روئے تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. آپ چاہے مسجد میں ہوں، آپ چاہے جمعہ کا واجب خطبہ سماعت کر رہے ہوں، اگر اپنے بچے کے رونے کی آواز آ جائے آدمی بے چین ہو جائے گا، بے کل اور بے قرار ہو جائے گا، اپنی جگہ چھوڑ دے گا، مصلی چھوڑ دے گا، مسجد چھوڑ دے گا، بچے کے پاس جائے گا، اٹھائے گا، سینے سے لگائے گا، یہ سمجھے گا کہ صاحب یہ میرا بیٹا ہے، ارے رو تو اور بھی بچے رہے ہیں، تیرے دل میں اس کے لیے محبت کیوں نہیں ہے؟ بچہ تو یہ بھی ہے، بچہ تو وہ بھی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، یہ میرا جو ہے، اللہ ایسے ہی بندے سے کہتے ہیں، تو کافر ہو تو کیا ہو، تو مشرق ہو تو کیا ہو، تو یہودی ہو تو کیا ہو، تو نصرانی ہو تو کیا ہو، لیکن بندہ تو میرا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم کبھی کسی کافر کو بھوکا نہیں رکھتے، کبھی کسی مشرک کو بھوکا نہیں رکھتے، کبھی کسی مجوسی کو بھوکا نہیں رکھتے، کبھی کسی یہودی اور نصرانی کو بھوکا نہیں رکھتے، کبھی کسی مسلمان کو بھوکا نہیں رکھتے۔ اللہ جیسا چاہتے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اور انسان اپنی ضرورتوں کی تکمیل چاہتا ہے اور اللہ اس کی تکمیل کرا دیتے ہیں۔ واسطہ چاہے جو بنائے، ذریعہ چاہے جو بنائے، کیا ہم نہیں دیکھتے بہت سے ایسے حالات پیش آئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، حادثات آتے ہیں، طوفان آئے ہیں، بڑے بڑے طوفان آئے، ہل گئے وہاں کے رہنے والے افراد۔ قوم نہیں دیکھی، قبیلہ نہیں دیکھا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کو نہیں کھلایا، کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو نہیں کھلایا؟ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو پتہ چلے گا، نہیں، کھلانے والے یہ نہیں ہے، کھلانے والا تو رب ہے، اللہ نے بس ان کو سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ یہی سبب حضرت یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، کائنات میں جن اشیاء سے ہو رہا ہے، ان اشیاء کو اسباب سمجھو، مسبب نہ جانو۔ مسبب تو پروردگار عالم کی ذات عالی ہے، سیدھا سبب، کوئی ٹیڑھی نہیں ہے بات، کوئی الہام نہیں ہے، کوئی ایہام نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، صاف صاف بات ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ ہر انسان ضرورت مند ہے، اور ضرورتیں اللہ پوری کر دے۔ جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ صاحب بچے سے محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے بچوں کی ماں باپ خدمت کرتے ہیں، ورنہ کوئی بھی ماں اپنی نیند قربان کر کے بچے کو کبھی اپنی آغوش میں نہ لیتی۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے سنانا چاہتا ہوں، اجمالاً۔ تفصیل سے شاید آپ کو میں نے پہلے سنایا ہوا ہے، خاکہ اگر ذہن میں ہو تو بہت اچھا ہے۔ سب سے بڑا دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھا؟ فرعون۔ ہزاروں بچوں کو جس نے ذبح کر دیا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں یہ موسیٰ نہ ہو جائے، لیکن پروردگار عالم کی قدرت دیکھیں، ام موسیٰ کو وحی کی جا رہی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ حضرت حفظ اللہ مجدو وحی کر رہے ہیں کہ تم دودھ پلاتی رہو اطمینان سے، ایک وقت آئے گا جب تک۔ پھر وہ وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس بچے کو سمندر میں ڈال دو، ایک صندوق میں بند کر دو اور اس کو سمندر میں ڈال دو۔ کہتے ہیں جب سمندر میں ڈال دیا تو ہاتھ اٹھا کے ام موسیٰ نے دعا کی، اے اللہ اب یہ کہاں جائے گا؟ رب نے الہام کیا کہ ام موسیٰ یہ میرے اور اس کے دشمن کے پاس جائے گا۔ بچہ کوئی ماں برداشت کر سکتی ہے؟ میرا بچہ اگر شیر کے سامنے ہو کیا میں برداشت کر جاؤں؟ آپ کا بچہ اگر کتے کے سامنے آ جائے کیا آپ برداشت کریں؟ ارے معمولی جانور کے سامنے اگر ہمارا بچہ چلا جائے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم خاموش ہو جائیں، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم اپنی پوری قوت کو بروئے کار لا کر اپنے بچے کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ اب ام موسیٰ کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جائے گا وہاں جو اس کا دشمن ہے، جو اس کا قتل کرنے والا ہے۔ ام موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ بڑا عجیب نظام ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرجعناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، ہم نے تسلی دی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بیٹا تمہارے پاس لوٹ کے آئے گا اور تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ نظام تو ہمارے ہاتھ میں، اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے ہیں؟ اس نہر کے پاس جہاں بیٹھ کر آسیہ اپنے پاؤں دھو رہی ہے۔ آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی۔ جب وہ اپنے پاؤں دھو رہی ہے تو اس کے پیروں سے ایک صندوق لگا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اٹھاؤ اسے باہر نکالو، دیکھا رہے اس میں تو بہت خوبصورت بچہ ہے۔ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اپنے اسم ودود کی تجلی ڈالی تھی، اس اسم ودود کی تجلی کا جو ثمر نکلا وہ یہ تھا، نتیجہ نکلا جو تھا وہ یہ تھا کہ فرعون جیسے جابر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو۔ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن دل میں اس کے کچوں کا لگا تھا کہ ہاں یہی تو ہے میری سلطنت کو برباد کرے گا، مجھے اندیشہ ہے۔ لیکن کیا کرے، بیویوں کی بات سننے کی جب عادت ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے گھٹنے ٹک جاتے ہیں، انہی میں سے ہم اور آپ بھی ہیں۔ جب بیویوں کی سننے لگے, ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے, تو سمجھو کہ ہم بھی وقت کے فرعون بنے جا رہے. ماں باپ کا خوب احترام کرو, ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے اور بیویوں کے ہم غلام بن جائے. ٹھیک ہے, محبت سے ان سے بات کر لینا چاہیے, ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا چاہیے, لیکن ان کے ساتھ اس قدر حسن سلوک ہے کہ بڑا عجیب نظام چل پڑا ہے. یہ قصہ ہم آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, بڑا تعجب ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم بھی سعودی عرب میں زندگی گزارے ہوئے ہیں, ایک عرصے تک 10 سال ہمارے وہاں گزرے. سعودی عرب سے ایک فون کال آیا, بیٹے کو ماں نے فون کیا. ماں کہتی ہے بیٹا آپ کے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے, ہمارے پاس پیسے کچھ بھی نہیں ہے, بڑی مشکل سے عثمانیہ دواخانے میں ہم شریک کیے ہوئے ہیں, کوشش کرو کچھ پیسوں کا بندوبست ہو جائے تاکہ اچھے دواخانے میں علاج ہو. بیٹا کہتا ہے اماں قسم سے 1 روپیہ میرے پاس نہیں ہے, میں کوشش کروں گا لیکن ہے تو نہیں میرے پاس. تھوڑی دیر کے بعد بیگم کا فون آیا. بیگم کہنے لگی اجی میرے کو پیسے ہونا ہے, کہیں کو تو بچے کو دودھ کو نہیں ہے, بسکٹ کو نہیں ہے, اس کو نہیں ہے, اس کو نہیں ہے. فکر نہ کو کرو, کل شام تک تمہارے پیسے مل جاتے ہیں. یہ میرا اپنا کانوں سے سنا ہوا معاملہ ہے, میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں سنا رہا. الامان والحفیظ میرے دوست, اللہ جھوٹ سے بچائے. یہ حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ماں باپ کے لیے بچے کے پاس پیسہ نہیں, لیکن بیوی کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مخلوص کر لے گا, لیکن بیوی کی کوئی خواہش کو جانے نہیں دے گا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ارے جسے رات رات جاگ کے پالا اور پرورش کی ہو, اس ماں کو بھلا دیا اور کل کی آئی ہوئی خاتون کے لیے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا, تو اس سے بڑا بھی کوئی ظالم بن سکتا ہے؟ یاد رکھو, میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کرو, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اتنا سلوک تو ہو لیکن ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی نگہداشت ہو, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا معاملہ فرما رکھا ہے. اس نصیحت کے بعد آگے چلتے ہوئے مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ انسان جب جوانی میں پہنچتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے مجھے اچھی بیوی مل جائے. ٹھیک ہے, بیوی کون پیدا کرتے؟ اگر بیوی, ہم یہ سمجھے کہ صاحب بیوی ہونا ہے تو یہ ضرورت تو ہوئی نا جوانی کی, تو بیوی ہونا ہے تو بیوی کو کس نے پیدا کیا؟ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتے ہیں ارے تمہاری یہ ضرورت بھی تو ہم ہی پوری کر رہے ہیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, تمہاری بیویوں کو تو ہم ہی نے پیدا کیا. تم اولاد چاہتے ہو اپنے بڑھاپے کا آسرا سمجھنے کے لیے, اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھنے کے لیے. بڑے تم نادان ہو, تمہارے جوانی کا بھی سہارا ہم ہیں, تمہارے بچپن کا سہارا بھی ہم ہیں, تمہارے لڑکپن کا سہارا بھی ہم ہیں, تمہارے بڑھاپے کا سہارا بھی ہم ہیں, لیکن پھر بھی تم مادیات پہ نظر رکھتے ہوئے بچوں کو سب کچھ سمجھتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, ہم نے اولاد دے دی تاکہ تم آزما لو کیا تمہارے یہ بچے تمہارے کام آ سکتے ہیں. تمہارے بڑھاپے میں بھی یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے, تمہارا رب ہی تمہارے کام آئے گا, تو پھر بڑھاپے میں بھی رب کے علاوہ عبد کیا تم محتاج کیوں بن جاتے ہو؟ عبد کیا تم کیوں محتاج بن جاتے ہو؟ یہ سوال ہے. اب میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ یا ایک کے بعد دیگرے پیدا ہونے سے پہلے کی کیفیت, پیدا ہونے کے بعد آغوش مادر کی کیفیت, لڑکپن کی کیفیت, جوانی کی کیفیت اور بڑھاپے کی کیفیت میں جن احتیاجات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حاجتیں. ان سب حاجتوں میں پروردگار عالم ہمیں ایک ہی درس دیتے ہیں, لمبی چوڑی کہانی نہیں, جب ضرورت پڑے رب سے مانگو, جو ضرورت پڑے رب سے مانگو, جتنی ضرورت پڑے رب سے مانگو. ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کیا رب سے مانگنا چاہیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ہمیں ارشاد فرما دیں کہ ہم اللہ سے کیا کیا مانگیں. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر دستر پہ نمک کی ضرورت ہو تو رب سے مانگو, اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو رب سے مانگو. انتہا فرما دی سمجھانے کی, اور کیا سمجھایا جائے؟ ارے جو ادنا سے ادنا ضرورت ہے, اس ادنا سے ادنا ضرورت کے پورا کرنے والے بھی رب ہیں, عبد نہیں ہوا کرتے, تو پھر مخلوق کے آگے اپنا دامن سوال کیوں پھیلاتی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں, بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, اور یہ شان اللہ کی ہے کہ اس سے جتنا مانگو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے, مانگ میں شرمندگی اچھی نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ مانگی پھر مانگی پھر مانگا پھر مانگی, اس لیے کہ وہاں پر دینا ہی عطا ہے, جود و صفا ہے, وہاں روک کوئی نہیں ہے, وہاں بریک لگانے والا کوئی نہیں ہے, ان کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے, جس خزانے سے مانگو گے وہ اس خزانے کا اپنے پاس ایک بھرپور نظام رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری ضرورت کے مطابق عطا فرماتے ہیں. اگر وہ ہماری ضرورت سے زیادہ دینے لگ جائے نا تو ہمارے اور آپ کے لیے سانس لینے گنجائش نہ ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے. حق تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم ہر چیز ایک مقدار معین کے ساتھ تمہیں دیتے ہیں. تمہیں جتنی سانسوں کی ضرورت ہو اتنی ہی سانسیں دی جاتی ہیں. اگر سانس ضرورت سے زیادہ ہو جائے مجھے بتاؤ کہ آپ قابو کر سکتے ہیں؟ جس کی سانسیں اکھڑنے لگیں سمجھ لو کہ اس کی سانسیں ذرا ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہیں. اب وہ برداشت کر سکتا ہے؟ صرف سانس کا ایک نظام. اچھا چلو صاحب سانس کا نظام نہیں سمجھ میں آیا, دوسری مادی چیز کے ذریعے سے میں مثال دیتا ہوں. تربوز اب تک کتنے پیدا ہوئے زمین میں؟ تربوز ہوتا ہے نا خربوز اور تربوز پھل ہوتا ہے. کتنے تربوز اب تک دنیا میں پیدا ہوئے جب سے دنیا بنی ہے اب تک؟ اگر صرف ان کو اٹھا کے رکھا جاتا تو ہمارے اور آپ کے رہنے کے لیے جگہ ہوتی. اور جتنا اللہ کے خزانے میں ہے وہ ایک ساتھ اگر اللہ دے دے تو کیا ہمارے پاس ہوتا جگہ ہوتی ہمارے لیے؟ ہمیں تو سانس لینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی. اب صرف میں ایک تربوز کی بات کر رہا ہوں. اب جتنے فواقع ہیں جتنے میوہ جات ہیں جتنے پھل فروٹ ہیں وہ سب اپنی مقدار سے اگر زیادہ ہو جائیں پھر بتاؤ ہمارے لیے جگہ کہاں ہو؟ تو یہ کتنا بڑا نظام ہے. ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ نظام ہے, بہت بڑا نظام ہے میرے دوستو. ہر چیز کو اس کی مقدار کے مطابق نکالنا اور اس وقت انسانوں کی اس سے ان ضرورتوں کو پورا کر دینا جس وقت انسانوں کی جو ضرورتیں. پہلی حالت کیا ہے؟ حاجت. اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مانگنا. اچھا صاحب دوسری حالت کیا ہے؟ انسان کی پھر دو حالتیں بنتی ہیں. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ یا تو انسان نیکوکار ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے, دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے. یا تو نیک ہونا یا بد ہونا, نہ نیک ہو نہ بد ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ بد بھی نہیں ہے نیک بھی نہیں ہے, یہ کوئی معنی نہیں ہے. یا تو انہیں نیک ہے یا بد ہے. آسان مثال یہ ہے کہ اگر کوئی برائی نہیں کرا تو کیا ہو گیا؟ کوئی برائی نہیں کرا, آنکھ سے کوئی برائی نہیں کرا تو کیا ہو گیا؟ نیک ہو گیا. اس لیے کہ اللہ چاہتے یہ ہے کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو. اگر کوئی کان سے کوئی برائی نہ کیا تو کیا ہو گیا؟ نیک ہو گیا. چاہے اس نے نیکی کا کوئی کام نہ کیا ہو پھر بھی نیک ہو گیا. یہ نظام دیکھو خدا کا. آنکھ سے اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو یہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے. آنکھ سے اگر اس نے قرآن دیکھا کعبۃ اللہ دیکھا یہ کیا ہے؟ نیک کام ہے, ٹھیک ہے. لیکن نہ قرآن دیکھا نہ کعبۃ اللہ دیکھا نہ غیر محرم کو دیکھا. فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ دیکھتا تو نیکیاں بڑھ جاتی, قرآن دیکھتا تو نیکیاں بڑھ جاتی. نہیں دیکھا اس لیے خالی نیک ہے بولے, نہیں تو بہت بڑا نیک ہو جاتا, متقی اور پرہیزگار ہو جاتا. یہ اللہ کا نظام ہے. کچھ نہیں کریں تو نیکوں میں شمار کر لیتے ہیں, جب کچھ کریں گے تو وہ کتنا دیں گے یہ ذرا سوچو. برائی کے معاملے میں ان کا نظام ذرا تھوڑا سا ڈھیل کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ارادہ رہا اس وقت تک پکڑ نہیں کرتے, جب ارادے کو عمل دے دیا تو پھر پکڑ لیتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے, کہتے ہیں جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے پروردگار عالم یہ کہتے ہیں کہ ابھی برائی مت لے, تا وقت ہے کہ وہ برائی نہ کر لے. جب وہ برائی کر لیتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب لکھ دے, کیونکہ کر لیا ہے وہ تو لکھنا پڑے گا. جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ لکھ دے. ارے اللہ اس نے نیکی کی نہیں تو تم کو کیا کرنا ہے؟ نیکی کا ارادہ تو کیا نا, دینا مجھے. جب میں دینے تیار ہوں تو تم کو لکھنے کا حرج ہے. یہ اللہ کا نظام. تو میرے دوستو ہماری جو حالتیں ہیں وہ دو حالتوں میں سے ایک ہے, یا ہم نیکی کی حالت میں ہوتے ہیں یا ہم بدی کی حالت میں ہوتے ہیں. فرمایا جب ہماری نیکی کی حالت ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہماری بدی کی حالت ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صوفیہ کہتے ہیں توبہ کرنا چاہیے. توبہ کے پھر مختلف ابواب بنتے ہیں. توبہ کس سے کرنا چاہیے؟ توبہ شرک سے ہو, توبہ کفر سے ہو, توبہ نفاق سے ہو, توبہ ارتداد سے ہو, توبہ بدعات سے ہو, توبہ خرافات سے ہو, توبہ رسوم و رواج سے ہو, توبہ غفلت سے ہو. یہ توبہ کے اقسام کہلاتے ہیں. آٹھ قسمیں میں نے گنائی ہیں, یاد آپ رکھ لینا. اب میں بار بار دہراؤں گا تو پھر وقت بہت اس میں نکل جائے گا. ایک وقت میں نے بتا دیا کہ توبہ کی یہ ایک بڑی قسمیں, اور بھی قسمیں ہیں لیکن بڑی قسموں میں سے یہ قسمیں ہیں. شرک, کفر, نفاق, ارتداد, بدعات, خرافات, رسوم و رواج اور غفلت, یہ آٹھ چیزیں کہلاتی ہیں جس سے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے. توبہ کا بڑا عجیب اللہ کا نظام اور فلسفہ ہے. ہم اور آپ غلطی کرے, مول صاحب کے پاس آئے, یہ مدرسہ ہے اس لیے مول صاحب کی مثال دے رہا ہوں, مول صاحب کے پاس آئے تو مول صاحب بولتے ہیں तेरे को तो इतना मारूंगा हड्डी चमड़ी एक हो जाना बोले। अरे नहीं मुसा माफ कर दो ना, माफ करोगे तो कम से कम मुर्गा तो बना के छोड़ूंगा, पता ही नहीं होता तो तुझे खड़ा तो करूंगा। ठहर के सबक याद करके सुना, बड़ा नाफरमान है, बड़ा ना शुक्र है तू, मेरे एहसानात को याद नहीं रखता, मैं तुझ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तू हमारी मेहनतों को काम में नहीं लाता, लोग तेरे लिए माल खर्च कर रहे हैं ताकि तू नेक बन जाए, ताकि तू कुरान पढ़ने वाला बन जाए, तू उन लोगों के माल के खर्च करने का एहसास नहीं रखता, तुझे तो सजा होनी चाहिए। जब बंदा ये कह सकता है तो अल्लाह क्या नहीं कह सकता, मैंने सब कुछ दिया तो मेरी नाफरमानी कर रहा है, जब नाफरमानी करा जिस चीज से नाफरमानी करा वो छीन लूंगा, बल्कि अगर अल्लाह में बोल दिए बताओ किसके पास कौन सी चीज बाकी रहती है। जब हमारी आंख से गुनाह हो जाए, अल्लाह कहे आंख से गुनाह हुआ ना तो मैं छीन लूंगा ये मेरी है, तो बताओ कोई इस वक्त आंख वाला होता, किसकी आंख बची है इस आंख से गुनाह ना हुआ, जिस आंख से गुनाह ना हुआ। अगर अल्लाह कहते कि तुमने कान से गुनाह किया ना तो मैं कान की समाअत छीन लूंगा, तो कौन होते जो अब तक हमारे दरमियान सुनने वाले शुमार होते। कितनी गिबतें कान ने नहीं सुनी, कितनी गाली गलौज कान ने नहीं सुने, कितनी बहतान कान ने नहीं सुने, कितनी बुराइयां हमारे कानों ने नहीं सुनी। जब जब हम गौर करते चले जाएंगे तो मेरे दोस्त ऐसा मालूम होगा हमारे आज़ाए बदन में से कोई अज़्वे बदन ऐसा नहीं है जो गुनाह से छूटा हुआ हो। अब अगर अल्लाह ये छीनने पर आए वो कादिर मुतलक है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, लेकिन उनका निजाम क्या है, उनका निजाम बड़ा प्यारा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और उनके ज़बान अथर से कहलवाया, ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरान की चोटियों पे खड़े हो जाइए और कह दीजिए मन قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه। तो शिर्क करता था, तो कुफ्र करता था, तो मुनाफ़क़त पर आमादा था, तो इस्तेदाद की रविश पे बह रहा था, अल्लाह के लिए इखलास के साथ एक मरतबा कलमा पढ़ ले परवरदिगार आलम तुझे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा दे। एक ही कलिमा दिया, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये करो ये पिछले जमाने में बड़ा बड़ा निजाम था, कहते हैं जिस अजू से गुनाह होता था उस अजू को खत्म कर लेना अपने हाथ से वाजिब था, जिस अजू से गुनाह होता उस अजू को अपने हाथ से काट लेना, ये सजा थी बनी इसराइल की। अहादीस में तफसीर में ये बात मौजूद है, जो पैर से गुनाह हुआ ना हाथ से अपने पैर को काट लेना। अगर अल्लाह में ये निजाम हमारे पास रखते तो ये उनकी रहमत नहीं है तो और क्या है, ये रहमत खुदाबंदी है। परवरदिगार आलम ये कहते हैं ऐ मेरे हबीब शिर्क करे, कुफ्र करे, निफाक करे, इर्तदाद करे, आप उससे कहिए फकत कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मैं उसके सारे शिर्कों को माफ कर दूंगा, सारे कुफ्र माफ कर दूंगा, सारा निफाक माफ कर दूंगा, सारा इर्तदाद धो दूंगा, पाक कर दूंगा एक ही कलमे की वजह से। अच्छा साहब बिदआत का मसला है, खुराफात का मसला है, रसूम रिवाज का मसला है, गफलत का मसला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता बनाकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि मेरे हबीब अपनी उम्मत से कह दे कि मैं उस पर इतना मेहरबान हूँ तेरे सदक़े में कि अगर तेरी उम्मत तौबा करेगी मैं उसको ऐसे माफ़ कर दूंगा जैसे उसने गुनाह न किया हो। फिर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अत्तायिबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहु। बड़ा अजीब है ना, जो गुनाह करे और गुनाह के बाद तौबा कर ले और तौबा करेगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं, बोले तो अब तो कैसे हो गए सबसे बड़े वली अल्लाह। वली किसको कहते हैं जो गुनाहों से बच जाए, वली किसको कहते हैं जो नेकियों का करने वाला हो जाए। जब सब गुनाह माफ हो गए तो उससे बड़ा वली कोई हो सकता है, हम ही गौसुल अगवास हैं, हम ही कुतुबुल अख्ताब हैं, हम ही सैयद हैं, हम ही सरदार हैं, हम ही सारे औलिया के आगे निकलने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तौबा भी खालिस हो, हमारी तौबा भी दिखावे की, तौबा भी सही नहीं हो रही, तौबा करना कैसा चाहिए, उसका अदब क्या है, उसका सलीका उसका तरीका क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जो गुनाह करता था ना पहले वो गुनाह छोड़ दे, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अपने उस गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी के दो आंसू बहा ले, और ये जो दो आंसू तन्हाई में तेरी आंखों से निकलेंगे परवरदिगार आलम उन्हीं से तेरे गुनाह धो देंगे। ये दो आंसू जो हमारे गाल ना धो सके, ये दो आंसू जो हमारे अबरू ना धो सके, लेकिन परवरदिगार आलम कहते हैं इससे तुम्हारा बिदआत का गुनाह माफ कर दिया जाएगा, खुराफात और रुसूम रिवाज का गुनाह माफ कर दिया जाएगा, गफलत का गुनाह माफ कर दिया जाएगा। कैसा अजीब परवरदिगार आलम का निजाम है मेरे दोस्त। फरमाया कि देखो ये बंदे इस्तेआनत है, अल्लाह से मदद तलब करो। जब तुम तौबा करोगे तो तुम चाहते हो तुम्हारी मदद हो, तुम्हारी नुसरत हो, तो तौबा में मदद शामिल हाल हो जाती है। जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उसके साथ होते हैं। ये किसने कहा? कुरान में कहां है? सूरह नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तौबा के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। واسطہ کیا بنایا؟ طرف انداز اختیار ایسا فرمایا ہے کہ پروردگار عالم کے حضور میں دست بستہ عرض گزار ہے، کہہ رہے مولا میں نے بڑا اپنی قوم کو سمجھانے کی انتہا کر دی، بڑا قوم کو سمجھایا، یہاں تک سمجھایا. کہاں تک سمجھایا؟ قرآن شریف کہتا ہے فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بڑا غفار ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دے. ارے گناہوں کی معافی ہوگی تو کیا ہوتا جی؟ کیا ہوتا تو گزرا؟ اب دیکھ قرآن کیا کہتا ہے، سب سے بڑی تیری ضرورت کیا ہے؟ تو جو روٹی کھاتا ہے اس کے لیے پانی چاہیے، تو جو روٹی کھاتا ہے اس کے لیے پانی چاہیے، تو جو زندگی گزارتا ہے اس کے لیے برکت چاہیے. صرف روٹی مل جانا کمال نہیں ہے، روٹی میں برکت ملنا کمال ہے، ورنہ ایک روٹی سے پیٹ ہضم نہیں ہو تو پیٹ نہیں بھرا کرتا. اگر ایک روٹی میں ہم اور آپ کھائیں تو پیٹ بھر جائے گا؟ کم سے کم بہت کم کھانے والا بھی ہو تو دو چپاتیاں تو چاہیے، اس سے کم تو شاید کسی کی غذا ہو، الا ماشاءاللہ اگر کوئی معذور ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو، الگ بات ہے، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ غذا اچھی چاہیے. میرے دوست عجیب نظام اللہ کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں غزے کے موقع پر، صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں غزے کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا سب کے اپنے اپنے جو برتن ہیں ان برتنوں میں جو کھجوریں ہیں وہ جمع کرو. سب جمع کر لی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکٹھا فرمایا، اس کے بعد سب کو ایک ایک کھجور دینے لگے، ایک ایک کھجور. جب صحابی یہ روایت بیان کر رہے ہیں تو اس صحابی کے پاس پڑھنے والے تابعی وہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہمیں بتائیے ایک کھجور سے بھی کسی کا پیٹ بھرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ہے اس کھجور میں کیا تھا، ہمیں تو اس کا احساس اس وقت ہوا جب وہ ایک کھجور بھی میسر نہ تھی. ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ ہم آدھی آدھی کھجور پر اکتفا کر لیتے تھے، تو یہ اصل میں برکت تھی اللہ عز و جل کی جانب سے کہ وہ آدھی کھجور کھاتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. آج ہم دو دو روٹیاں کھا جائیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا، ہماری اپنی آنکھوں نے دیکھا، آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، جتنے معمر حضرات ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، گھر میں کمانے والا ایک ہوتا تھا لیکن سارا خاندان اسی ایک دستر سے کھا لیا کرتا تھا. آج کمانے والے دس دس ایک گھر میں ہیں لیکن پھر بھی دستر بس نہیں ہوتا ہے، نہیں یہ بے برکتی نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا انسان کی دو ضرورتیں، ایک اجناس کی پیداوار کے لیے مادی بارش کا ہونا، اور انسان کی پیداوار میں برکت کے لیے روحانی بارش کا ہونا. اور پروردگار عالم کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام جو درخواست کر رہے ہیں اس میں یہ الفاظ اختیار فرمائے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے بارش کرے گا. کس بات کی بارش؟ وہ بارش جو پانی کی صورت میں نظر آئے اور تمہارے لیے اجناس کی پیداوار کرے، اور وہ بارش جس کے اندر پروردگار عالم کی برکت مخفی ہو. وہ برکت ہوگی تو دوسرا نتیجہ سامنے آئے گا. دوسرا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی برکت یہ ہوگی، تم یہ چاہتے ہو کہ میرا مال زیادہ ہو. میرا مال ہر کوئی کیوں کما رہا ہے؟ میں کما رہا ہوں، آپ کما رہے ہیں، کیوں کما رہے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ مال بڑھ جائے نا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کر لو گے تو ہم ایسی برکت نازل فرمائیں گے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، پھر تمہاری مالوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی. اور سب سے بڑا رونا کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، بیوی کے لیے تو سب ہے، ماں باپ کے لیے کچھ نہیں. اولاد جو ہے نا آج کے زمانے کی ایسی ہو گئی، تو اس اولاد کو فرما بردار بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جتنے بوڑھے ہیں سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے کیونکہ میں بھی صاحب اولاد. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اگر کسی کو کہا جا رہا ہے تو صاحب ان کو انہوں نے کہہ دیا، ان کو انہوں نے کہہ دیا، نہیں، کہنے والا خود بھی محتاج ہوتا ہے بہت سے مسائل میں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار. ہر کوئی یہ چاہتا ہے میری بیوی میری سنے، میرا بھائی میری سنے، میری بہن میری سنے، میرا بیٹا میری سنے، میری بیٹی میری سنے، کوئی میری نافرمانی نہ کرے، میری اولاد میری فرما بردار ہو. پروردگار عالم نے فرمایا اگر تم توبہ کر لو گے پھر یہ ہوگا، تم اللہ کی مان لو گے پھر مخلوق تمہاری ماننے پر آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ تم رب کی نہیں مانتے پھر سب تمہاری نہیں مانتے. آسان طریقہ دیا اتنے بڑے مضامین کو صرف دو جملوں میں، کفر شرک نفاق ارتداد کی معافی فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں چھپا دی گئی، اور پھر خرافات کی، رسوم و رواج کی، بدعات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ غفلت کی معافی فرمایا توبوا الی اللہ جميعا، سب مل کے اللہ کی جانب توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو. اور فرمایا اگر توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ توبہ کرو گے تو یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ایسے بنا دیں گے جیسے کبھی گناہ نہ کیا. پھر فرمایا کہ اس توبہ کی برکت کیا ہوگی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہونے لگ جائے گی. ایک مخفی لفظ کے اندر میں دو لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, خواہشات کا پورا ہونا. انسان کی یہ دوسری حالت. پہلی حالت کیا ہے؟ حاجت. حاجت میں کیا کرنا ہے؟ دعا. دعا کرنے کے بعد ہمارا ایک بڑا نازک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, برات کی وضاحت کرتے ہوئے علماء ربانیین نے لکھا ہے, برات کو اس لیے برات کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے نیکیوں سے بری ہو جاتے ہیں, بہت سے برائیوں سے بری ہو جاتے ہیں. شب برات کو برات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے نیکیوں سے بھی بری ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ آدمی سوچتا ہے, یہ کہتا ہے کہ صاحب اتنے سال سے نمازاں پڑھ رہا ہوں, اتنے سال سے روزے رکھ رہا ہوں, اتنے سال سے زکاتاں دے رہا ہوں, اتنے سال سے حج کر رہا ہوں, عمرے کر رہا ہوں, لیکن کام ہی نہیں بن رہی, چھوڑے اس کی ایسی کی دیتی. نعوذ باللہ من ذلک. جب آدمی ان نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ نیکیوں سے برات ہوگی. جب وہ نیکیوں سے برات ظاہر کرے تو مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا حالت ہوگی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ہم بڑے بے صبرے. اب اگر ایک چھوٹا سا میں سوال کر لوں تو ہم اور آپ نیچے سے اوپر پہ کھل جائے. مجھے بتا, تو ضرورت پورا ہونے نماز پڑھا تھا؟ اللہ کے واسطے پڑھا تھا. نماز کس کے لیے پڑھا تھا؟ روزہ کس کے لیے رکھا تھا؟ زکات کس کے لیے نکالا تھا؟ حج کس کے لیے کرا تھا؟ نیکی کے کام کس کے لیے کرا تھا؟ اگر کوئی یہ بولا میں برکت کے واسطے کرا تھا, سمجھ لو کہ تیرا تو عبادت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. جب حج نہیں تو برکت ہوں گی کہاں سے؟ اللہ کے لیے کرتا, پھر اللہ اپنے فضل سے دے دیتے تو یہ اللہ کی مہربانی تھی, ورنہ اللہ پاک کو تیری عبادت کا تو کوئی شوق ہے کیا؟ تو عبادت نہیں کرے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو رہی ہے. کوئی آدمی اگر اللہ کی نافرمانی پہ آئے تو کوئی اللہ کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ پاک کی شان بڑی غنی ہے, وہ لاکھوں سالوں کی عبادتوں کو یوں ضائع کر دے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو, اور بڑے بڑوں کو ہلا دے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو. اب تعالیٰ جل شانہ بڑے غنی ہے. اس بات کو یاد رکھنا کہ جب اللہ کی شان استغنا جھلک جائے تو پھر جبرائیل جیسا فرشتہ بھی معمولی سے پرندے کی طرح کپ کپانے لگتا ہے. تو یہ دوسری حال. ہم جب دعا کریں تو دعا کے لیے ایک مومن کے واسطے ایک ضابطہ یاد رکھیں. وہ ضابطہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد بے صبری نہ کریں, اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر حکمت خداوندی کیا ہے. جب اللہ سے مانگا ہے تو اللہ کے یہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. وہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. کہنے والوں نے خوب کہا ہے, یہ الگ بات ہے ہمیں نظر نہیں آتا وہ کس زاویے سے دیتا ہے, کس راستے سے دیتا ہے, اس کا دیرے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ بتانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ جب سے جب دے, جہاں سے دے, جیسا دے, بہرحال دے گا. لیکن ہم بے صبرے اگر ہو جائیں گے تو ہم اپنا نقصان کریں گے, رب کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے بعد ایک حالت اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی بے صبرا ہو کر نکل جاتا ہے. فرمایا اس بے صبری اور بے کلی سے نکلنا اور اللہ کے ذات عالی پر توکل کرنا, اللہ کے ذات عالی پر بھروسہ کرنا. جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ پہ جو بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تم نے دعا کر دی, کام اللہ کے ذمے کر دیا. کام اللہ کے ذمے ہو گیا تو اب اللہ کی مرضی جب چاہے پورا کرے, جیسا چاہے پورا کرے, جس زاویے سے چاہے پورا کرے. فرمایا کہ اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے, جب کام تم اللہ کے سپرد کرتے ہو تو ہر تعالیٰ جل شانہ کی بڑی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. لیکن سمجھنے میں تھوڑا سا ہیر پھیر رہتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے ایک مثال دی تھی. میں اس مثال کو عرض کر کے اپنے موضوع کو آگے لے آتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو, جب اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو نا تو ایسا بھروسہ کرو جیسے بچہ اپنی ماں پہ بھروسہ کرتا ہے. اس میں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک بچہ تین سال ساڑھے تین سال کا ہو گیا تو ہمارے یہاں ساڑھے تین چار سال میں نرسری میں بچے کو داخل کرا دیتے ہیں. بچہ جب ساڑھے تین سال کا ہو گیا تو باپ نے کہا چلو بھائی اب اسے گھر میں بٹھائیں گے تو یہ شرارت کرے گا, اسے کسی معلم کے پاس بھیج دیں, کسی استاد کے پاس بھیج دیں, کسی اسکول میں بھیج دیں, اسے ایک تختی دلا دی. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تختی جو ہوتی ہے وہ مٹی کی ہوا کرتی تھی. اب خیر الگ الگ تختیاں نکل آئی ہیں, لیکن ہم مثال اس زمانے کی دے رہے ہیں جس زمانے میں مٹی کی تختی ہوا کرتی تھی. مٹی کی تختی, باپ نے بڑی محنت سے دلائی, بڑا پیسہ خرچ کیا, لا کے دیا. اس نے کہا کہ اماں یہ میری سلیٹ ہے, مجھے ابا نے دلائی. اما نے کہا اوہ بہت اچھا بیٹے, کل اسکول چلے جانا, اسکول سے آنے کے بعد اٹھا کے اس کو رکھنا. بیٹے نے کہا اچھا اماں میں بہت اچھا پڑھوں گا. گیا اسکول, اسکول جانے کے بعد میں آیا, آنے کے بعد میں اٹھا کے تابدان میں رکھ دیا. اب کرتے کیا, اور تابدان میں ہی رکھ دینا. اب دیکھو مجھ ساتھ چلے گئے تو بچے پورے قرآن اٹھا کے کہاں رکھ دیتے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اسی طرح بچہ گھر سے اسکول سے گھر آیا تو آ کر اٹھایا اور تابدان میں رکھ دیا. جب تابدان میں رکھ دیا تو کہتے ہیں اس گھر میں ایک مرغی بھی تھی, اچھلتے کودتے مرغی آئی اور وہ سلیٹ کے اوپر اس نے اپنا پیر ڈالا تو سلیٹ نیچے گر گئی. ادھر سے اما پکارا شروع کر دی, تیرے کو معلوم رہے بابا کتنی محنت کر کے کمایا تو ہے, خون پسینہ ایک کر دیا تھا. اتنے میں بابا آتا باہر آ کے بولتے تیرے کو معلوم رہے کتنی محنت کرا تھا ہوں میں, اتنے پیسے ضائع کرتا میں, اتنی قیمتی سلیٹ دلایا تھا تیرے کو توڑ دیا تو, بڑا نا شکرا ہے بڑا نا لائق ہے, اتنی بھی عقل نہیں ہے. بچہ ڈر گیا سہم گیا, کہنے لگا اما معاف کر دو کیا کروں مجھے تو پتا نہیں تھا, پہلا دن تو تھا آج, بڑی مشکل سے اسکول گیا تھا, اتنی دیر آپ کو چھوڑ کے رہا وہی بہت تھا, اب آتے ہی آپ لوگوں نے مجھے بڑی ڈانٹ پلا دی, اب ادھر ماں بہن بولنے لگی, ادھر بھائی اور باپ بولنے لگا, جس کا جی میں آیا جو جی میں آیا بولنے لگا. دوسرے دن بچہ کیا کرتا ہے, تھوڑی عقل مندی کا ثبوت دیتا ہے, تھوڑی عقل مندی کا ثبوت یہ دیتا ہے, جیسے اسکول سے آیا آتے اما کو بولا اما یہ لو اٹھا کے رکھو, ہے نہیں سیدھا طریقہ تو یہی ہے بچنے کا, اور کوئی طریقہ تو ہے نہیں, یا تو اما کے ہاتھ کو دے دو یا بابا کے ہاتھ کو دے دو. جیسے اما کے ہاتھ کو دیا, اما بھی اٹھا کے وہیں رکھی جہاں پہلے دن بچہ رکھا, اب جب وہاں رکھا ماں نے اسی طرح مرغی آئی اور پھر وہ سلیٹ گری اور ٹوٹ گئی. اب بولو کس کو بولتے, وہی بچہ پلٹ کے بولتا کہتے ہاں بولو کل میرے کو بولے تھے نا, کل میرے کو بولے تھے کتنی محنت کی کمائی ہے, بلکہ اب خود کرے تو. وہی بچہ ماں پہ پلٹ جاتا ہے. یہ کیا ہوا, جب ذمہ کر دیا جائے تو آدمی بے فکرا ہو جانا چاہیے. اسی طرح بندوں کو چاہیے کہ جب اللہ کے ذمہ کوئی کام کر دیں تو پھر اپنے آپ پر اطمینان رکھو کہ ہمارا اللہ ہماری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا, ہماری یہ ضرورت بھی پوری کرے گا. لیکن بڑا یقین کا فقدان ہے کہ ہمیں سب پہ بھروسہ ہے, ہمیں منسٹرز پہ بھروسہ, ہمیں باپ پہ بھروسہ, ہمیں تجارت ملازمت پہ بھروسہ, ہمیں مال و دولت پہ بھروسہ, ہمیں سونے چاندی پہ بھروسہ, ہمیں رشتے داروں پہ بھروسہ. بھروسہ اگر کسی پہ نہیں ہے تو وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے نہیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, توکل کرنا پڑے گا, اور جو توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا, جو توکل نہیں کرے گا اللہ اس کا کیوں ساتھ دے گا. تو ہم بے صبر نہ ہوں, مانگے پھر مانگے, شرمندگی کے ساتھ نہیں بے شرمی کے ساتھ مانگو, کوئی بات نہیں دیتا تو وہی ہے. جب اس سے مانگا جائے تو شرم نہیں ہونی چاہیے, اور پھر اتنا مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں دے دے, اور وہ دیتے ہیں اور ان کے دینے کا نظام بڑا عجیب ہوتا ہے. وہ جب دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے, کہتے ہیں وہ پہلے بہت مقروض تھے, اس سے قرضہ لے ان کے پاس امانتیں لوگ رکھاتے تھے. بزرگوں کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے, لوگ لاتے ہیں پیسے رکھ دیتے, وہ کہتے ہیں بھائی امانت نہیں رکھ سکتا میں, قرض دے دو جب تمہیں ضرورت ہوگی بول دینا دے دوں گا, لیکن کیونکہ اس پیسے کو میں رکھوں میں مر جاؤں تو پھر میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, میں تمہارا پیسہ اٹھا اٹھا کے نہیں رکھ سکتا, مجھے قرض تم نے دیا ہے میں سمجھوں گا, جب تمہیں ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا. تو اس بزرگ کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس لا لا کے پیسے رکھاتے, اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پورے غریبوں کو کھلاتے تھے, انہوں اپنے پاس نہیں رکھ لیتے تھے پورے غریبوں کو کھلاتے تھے. اب ایک مرتبہ ایک قرض دار آیا, کہنے لگا کہ صاحب میرے پیسے, بولے بیٹھ جاؤ. دوسرا آیا کہنے لگا حضرت میرے پیسے, کہنے لگے بیٹھ جاؤ. تیسرا آیا کہنے لگا حضرت میرے پیسے, کہنے لگے بیٹھ جا. اسی میں سے ایک بچہ بھی آیا جو یتیم بچہ تھا, وہ بچہ یتیم تھا لیکن اس نے بھی کچھ پیسے اپنے حضرت کے یہاں رکھ رکھے تھے, اس نے کہا حضرت میرے پیسے, حضرت نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. اب وہ مانگنے لگا مانگنے لگا, بالآخر وہ سمجھ گیا کہ حضرت تو دینے والے نہیں نظر آ رہے, یہاں سے تو پیسے ملنے کی امید نہیں, تو اس کے آہ نکل گئی, وہ درد بھری آواز میں کہنے لگا اللہ میرے پیسے مجھے دلا دے. پھر اس بزرگ کے پاس ایک اور بزرگ آئے, انہوں نے ان کو کچھ ہدیہ دیا تو انہوں نے سب کے قرض ادا کر دی. تو اس کے بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت یہ معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا, کہنے لگے تم سب آئے تھے لیکن سب کی نظر میری جیب پہ تھی, لیکن یہ جو آیا اس کی نظر میری جیب پہ نہیں تھی, اس کی نظر رب کی جیب پہ تھی. جس کی نظر رب پر ہو اس کے سب کام بن جاتے ہیں, اور جس کی نظر سب پہ ہو رب اس کا کوئی کام نہیں بناتے, سارے کام پھر بگڑ جاتے ہیں. تو ہمیں مانگنا اس ذات سے چاہیے جو سب دینے پہ قادر ہو, اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہماری ضرورت ہے, بے شک ہم ہر حال میں ہر زمانے میں محتاج, ہر ضرورت اللہ پوری کر دے. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ہماری حالت معافیت کی ہوتی ہے, ہم جب معافیت کی حالت میں ہوں تو ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ دیکھو توبہ کرو, توبہ سے بڑے فائدے اور بڑی برکات حاصل ہوتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات عالی پر بھروسہ کرو, اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, بے صبری کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے, اور اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ بامراد اور کامیاب کر دیں گے. پھر دو حالتیں رہ جاتی ہیں, انسان کی حالتوں میں سے. ایک حالت کو حالت مصیبت کہتے ہیں اور ایک حالت کو حالت راحت کہتے ہیں. جب آدمی حالت راحت میں ہو تو آدمی اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہوتا, یہ سب سے بڑا رونا ہے. جب مصیبت آتی ہے, موسیٰ دعا کرو, جو مصیبت آ گئی کہتا ہے موسیٰ بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے, بڑا پریشان ہوں مجھے. لیکن جب اچھا رہتا ہے اس وقت موسیٰ کون کی دی جان دے, کہتے ہیں مول صاحب کے پاس آؤ, بول کے میں نہیں بول رہا ہوں, لیکن مول صاحب کے رب کے پاس تو آؤ. وہ رب تو نہیں گیا جو تمہاری محتاجگی میں حاجتوں کو پورا کر رہا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ جب انسان راحت کی حالت میں ہوتا ہے تو بڑا نا شکرا ہوتا ہے, جب مصائب پھیر لیتے ہیں تو بڑا شکر گزار بننے کا ڈھونگ رچاتا ہے. حقیقت میں وہ شکر گزار ہوتا ہی نہیں ہے, اللہ کی طرف رجوع حقیقت کے اعتبار سے نہیں کرتا. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اگر تم اس حالت میں اللہ سے استعانت طلب کرو, اس حالت میں اللہ سے استعانت طلب کرو, جس حالت میں تم نعمت کی حالت رکھتے ہو, تو پروردگار عالم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. کہاں لکھتے ہیں مرزا؟ قرآن میں لکھ کے جاؤ, پڑھ لو. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم, اگر تم شکر گزار بنو, لئن شکرتم لازیدنکم, میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا. شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ مال ہے تو مال اللہ کی راہ میں لگاؤ, جان ہے تو جان اللہ کی راہ میں لگاؤ, اوقات ہیں تو اوقات اللہ کی راہ میں لگاؤ, صلاحیتیں ہیں تو صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگاؤ, علم ہے تو علم اللہ کی راہ میں لگاؤ, اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنی ساری صلاحیتوں کو لگاؤ, پھر یہ ہوگا کہ یہ نعمت کا شکرانہ کہلائے گا. مال ہے, شکرانہ تھا غریب کی مدد کرنا, بچے کو دے رہے ہیں, بیٹی کو دے رہے ہیں, بیٹے کو دے رہے ہیں, بہن کو دے رہے ہیں, بھائی کو دے رہے ہیں, اپنے آپ کو دے رہے ہیں, یہاں تک کہ ضرورت نہیں ہے تو یہ وہ لاکھ گھر بھر دے رہے ہیں, لیکن نہیں دے رہے تو کسی فقیر کو نہیں دے رہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ دیکھ لو, زمانے میں ہو رہا ہے نہیں آپ دیکھ لو. اگر ہو رہا ہے تو بتاؤ وہ شکر گزاری ہے کہ ناشکری ہے. اگر یہ ناشکری ہے, بولا ان کفر تم ان عذاب لشدید, یہاں مفسرین نے کفر سے مراد ناشکری لی ہے. بولا ان کفر تم, اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ کی پکڑ یہ آتی ہے کہ جیسے تم محتاجوں کو تڑپاتے رہے ہو, پھر اللہ تمہیں ویسے تڑپا دے گا. نہیں تڑپنا چاہتے تو پھر ہے تو وقت خرچ کر لو, یہ آخرت کا سودا ہے. نہیں ہے تو خود کوئی بھی کر ہی نہیں سکتا, جب ہے جبھی تو کرنا ہے. مر گئے تو کتنے لے کے جاتے قبر میں؟ جتنے فرعون گڑے ہوئے ہیں, جن جن کی قبروں میں ان کے سونے چاندیاں پڑے ہوئے ہیں, آج ان کے گڑے کھود کھود کے نکال لے رہے ہیں, کسی ایک مردے کے پاس بھی اس کا سونا نہیں چھوڑ لے. جا کے دیکھو, دیکھنا ہو تو مصر کی وادیوں میں, آپ کو پتا چلے گا ایک ذرہ بھی زمین کا نہیں چھوٹا ہوا ہے, ایک ایک ذرے کو لوگوں نے ادھیڑ ڈالا ہے, بڑی بڑی کرنیں لگا کر ادھیڑ دیا. کیوں؟ صرف یہ سن رکھا تھا کہ پرائنہ مصر نے اپنے ساتھ خبروں میں بڑے بڑے خزانوں کو دفن کر رکھا ہے, صرف سنا ہوا تھا, حقائق کا کوئی علم نہیں تھا. اس سننے کی وجہ سے آج ان کی خبریں ادھیڑ دی گئی. جب وہ یہ حال بادشاہوں کا ہوا تو میری اور آپ کی خبر کا کیا حال کریں گے؟ چوہے کھا کے چھوڑے جیسا چھوڑ دے, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لئن شکرتم لازیدنکم. پروردگار عالم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. اگر تم شکر گزار بنو تو اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں سزا دے. ناشکری کرتے ہو تو پھر اللہ پکڑ فرماتے, کیونکہ تم بندوں کے درمیان ان کے حقوق نہیں ادا کرتے. یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کے دیے ہوئے مال کی نافرمانی اور حق طلبی ہے, پھر اللہ کے یہاں سے پکڑ آتی. تو میرے دوستو یہ چوتھی حالت, پہلی حالت حاجت کی, دوسری حالت معصیت کی, تیسری حالت اضطرار کی, اور چوتھی حالت وہ یوں سمجھیں کہ وہ راحت اور نعمت کی. اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر گزاری میں بڑی برکت ہے اللہ پاک کی جانب سے. اور اب آخری حالت رہ جاتی ہے, اس حالت کو مصیبت کہتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کو مصیبت آئے, لیکن ہم میں ہر ایک مصیبت میں مبتلا ہے. کوئی نہ کوئی مصیبت تو ہے, کوئی بھائی سے پریشان, کوئی بہن سے پریشان, کوئی بیٹے سے, کوئی بیٹی سے پریشان, کوئی بیوی سے, کوئی ماں سے پریشان, کوئی باپ سے پریشان, کوئی نوکری سے پریشان, کوئی دکان سے پریشان, کوئی روزی روزگار سے پریشان. ہے یا نہیں ہے تو وہ اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھ لو. بس ہے وہ صاحب بول رہے تو صحیح ہے تو پکا معلوم ہو جاتا. یہ پکا ہے کہ ہماری حالت مصیبت کی ہے, اور اس مصیبت کی حالت میں کیا کرو گے؟ اس مصیبت کی حالت میں اللہ کی نعمت اور راحت کو لینا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ صبر کرو. صبر سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. صبر سے کیا ملتا ہے؟ تو ایوب کو پوچھو, معلوم ہوتا ہے علیہ السلام. حضرت ایوب سے پوچھو صبر سے کیا ملتا ہے, وہ بتائیں گے. ہمیں کیا پتا ہے کہ صبر سے کیا ملتا ہے؟ جتنی نعمتیں چھینی تھی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں, بلکہ بڑھ کے مل جاتی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو مادی چیز ہے نا, جتنی مل گئی تھی اتنی مل جانا یا اس سے زیادہ مل جانا تو مادی ہے, اس سے بڑی چیز یہ ملتی ہے جس کے میں اور آپ طالب بن کر جس کے میں اور آپ طالب بن کر اس مجلس میں آج جمع ہیں, ہم اور آپ سلوک کی تعلیم کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوست, اللہ ملتا کہاں ہے؟ اللہ ملتا کہاں ہے؟ یاد رکھو, اللہ ملتا ہی ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہے. اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تو ان کے ساتھ ہے. اب زندگی میں صبر نہ ہو تو پھر اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا کیسے یقینی ہو سکتا ہے؟ صبر ہو پھر اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی, اللہ کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے گی. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچ حالتیں میں نے بتائی ہیں, اس کو ہمارے شیخ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, اللہ سے مدد طلب کرنے کے یہ پانچ راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو, دوسرا راستہ یہ ہے توبہ کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو, تیسرا راستہ یہ ہے توکل کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو, چوتھا راستہ یہ ہے کہ نعمتوں میں شکر گزاری کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو اور بڑھاؤ, اور پانچواں راستہ یہ ہے کہ مصائب کی حالات میں ناشکری کے الفاظ زبان سے نہ نکالو بلکہ پروردگار عالم کی جانب سے آئی ہوئی مصائب پر صبر کرنے کی کوشش کرو. ہاں, تمہیں اس بات کی گنجائش ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے لیے مصائب کو نہ مانگو لیکن اگر مصائب آئیں تو بے صبرے بھی نہ ہو جاؤ. فرمایا, مصائب مانگنا تو نہیں ہے لیکن مصائب آ جائیں تو ناشکری بھی نہیں کرنا ہے, بلکہ یہ کہنا ہے اے اللہ, نعمت کی حالت بھی آپ ہی کی دی ہوئی تھی, مصیبت کی حالت بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے, بس میں اتنی دعا کرتا ہوں, ولا تحمل علی ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا بھی, اے اللہ میں جو میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں, ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, جس کا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اے اللہ آپ جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے وہ بوجھ نہ ڈالیے, بس اتنی درخواست ہم کر سکتے ہیں. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور یہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے. امن الرسول کے ختم پر آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں, اگر یہ دعا یاد ہو جائے تو مصائب میں اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں, انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم نے چاہا تو مصائب دور ہو جائیں گے. لیکن اللہ سے مدد طلب کرنے کے جو پانچ راستے تھے اس کو پنجہ استعانت کہا جاتا ہے, یاد رکھ لیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. گزشتہ ہم نے کہا تھا رب وہ ہے جو عبد کی اقتضا کے مطابق, اب میں تھوڑا سا اصطلاحی الفاظ استعمال کر رہا ہوں, رب وہ ہے جو عبد کی اقتضا کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرے. نہیں سمجھ میں آیا تو عام لفظوں میں جب بندے کی جو ضرورت ہو, جب بندے کی جو ضرورت ہو اس وقت اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا جو کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ جو یہ کر سکتا ہے وہی مستعان ہے اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس لیے قرآن میں کہا جاتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, یعنی آپ کے غیر کی عبادت نہیں کرتے. اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, یعنی آپ کے غیر سے ہم مدد طلب نہیں کرتے. یہ معنی اور مفہوم اگر زمن میں آ گیا تو توحید فی الاستعانت کہتے ہیں, اللہ سے مدد طلب کرنا اس کو توحید فی الاستعانت کہتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح علم عطا فرمائے, علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. حضرت معمول تھوڑی دیر ذکر ہوگا پھر دعا ہوگی, متوجہ رہیں. ایک خاتون کا نام آیا ہے نفیس بیگم صاحبہ, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو صحت یابی کی دعا کی گزارش کی گئی. اللہ موصوفہ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. ماں سوا اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق و مالک ہونے کے شعور کو دل میں بٹھانے کے استعذار کے ساتھ, بہیں طور کہ ہم اللہ کے نور میں ڈوبے ہوئے ہوں جیسے مچھلی پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. تصور جس قدر مستحضر رہے گا انشاءاللہ العزیز نماز کا استعذار اس قدر قوی ہو جائے گا. ہمیں نماز کے استعذار کے لیے یہ پریکٹس کرنی ضروری ہے. اللہ لا إله إلا الله
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 لا إله
الا الله لا اله 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 الا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نبل قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله الله فاعل حقيقي ہیں سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ بارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نبل قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله
الله موصوف بصفات كمال منزه عن النقص والزوال ہیں یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ.
اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ذکر تیرا کل کل کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی. ذکر تیرا کل کل کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی. چھوڑ کے حب مالی و جاہی اب تو کروں میں فقر میں شاہی. شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لا متناہی. شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لا متناہی. کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کل پشت پناہی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. بندے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. بندے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
بنہا ہے تیری فہم سے عالی، وقف ہے تیرا عقل سے بالا، کنہا ہے تیری فہم سے عالی، وقف ہے تیرا عقل سے بالا، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا، تیرا تصور روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا، نطفے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بسر تو الہی، شام سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآنی شعور معیت، ان اللہ معنا مستحضر رکھتے ہوئے، یا حی یا قیوم،
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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو در گزر فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، اے رحیم مولا رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، در گزر کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہم بڑے گنہ گار ہیں، اے اللہ رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں گناہ کیے، جان جان کر گناہ کیے، انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے، بولا چھوٹے گناہ ہوئے، بڑے گناہ ہوئے، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ اگر آپ نے لطف کر دیا ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا،
اے اللہ اگر آپ نے ہٹال دیا ہمیں کوئی آسرا نہیں دے سکتا، اے اللہ آج ہم سب آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بولا ہمارے ہاتھوں کو مایوس نہ لوٹائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بہنوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے مردوں عورتوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بڑوں چھوٹوں کو معاف فرما دیجیے، چھپکے کیے گناہ معاف فرما دیجیے، علانیہ کیے گناہ معاف فرما دیجیے، چھوٹے گناہ معاف فرما دیجیے، بڑے گناہ معاف فرما دیجیے، اے غفور الرحیم اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا پھر ہمیں کون معاف کرے گا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہمیں کون سہارا دے گا، اے اللہ اگر تو نے دستگیری نہ فرمائی پھر اور کون دستگیری کرے گا، اے اللہ ہمیں اپنے دامن عافیت سے چھپا لے، اے اللہ تیرا کرم ہے ہمارے گناہوں کے باوجود تو نے ہمیں ذلیل و رتبہ نہیں کیا، اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے ستاریت کا معاملہ کیا ہے، کل بنی نوع آدم کھڑی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، حضرات صحابہ و انبیاء ہوں گے، مولا وہاں کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا وہاں کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ آج ہی ہمارے سب کو نہ معاف فرما دے، اے اللہ تو تواب الرحیم ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو جسے چاہے معاف کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ اگر تو دھتکار دے ہمیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں چھپا لے اپنی دامن ستاریت میں، اے اللہ ہمارے سب گناہ معاف فرما دے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما، ہمارے ارواح کا تجلیہ فرما، ہمارے اسرار کا تخلیہ فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دے، اے اللہ دیکھ بیٹھے مجمع میں کتنے روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، مولا یہ تیرے ہی بندے ہیں تو نے پیدا کیا ہے، اے اللہ ان کی روزیوں کا انتظام فرما دے، بے روزگاروں کو پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرما، ہمارے فقیروں کو غنی بنا دے، ہمارے غنیوں کو سخی بنا دے، ہمارے سخیوں کو متقی بنا دے، ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں جو مشہور ہیں ان کے سحر کو توڑ دے، اے اللہ کتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اے اللہ جو آصف زدہ ہیں ان کے آصف کو ختم فرما دے، اے اللہ بڑی پریشانی ہے جن و شیطان سے، اے اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اے اللہ شیطان ایک اندھے کی قوت ہے، مولا تو اسے دیکھ سکتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، اے اللہ تو ہماری مدد کر سکتا ہے کوئی اس کے مقابل ہماری مدد نہیں کر سکتا، اے اللہ آصف کو دور فرما دے، اے اللہ جو نظر بد کا شکار ہے ان کے نظر بد کو دور فرما دے، اے اللہ دیکھ کس مجمع میں کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے کمرے جھکی ہوئی ہیں، اے اللہ گھٹنوں میں درد ہے پھر بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، مولا اے کریم سب کے سب جسمانی بیماریاں دور فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مولا تو شافی مطلق ہے تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اے اللہ گولیاں کچھ نہیں کر سکتی، اطبا حکما کچھ نہیں کر سکتے، عالم عامل کچھ نہیں کر سکتے، مولا بس تو کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جیسے ہم جسمانی بیمار ہیں ویسے ہی ہم روحانی بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے دل پرا گندا ہو گئے ہیں، اے اللہ اس میں کینہ بھرا ہوا ہے، اے اللہ اس میں حسد بھرا ہوا ہے، اس میں بہت عداوت بھری ہوئی ہے، اس میں حب جاہ و حب مال بھرا ہوا ہے، اے اللہ ان نفسانی بیماریوں سے ہمارے نفوس کو پاک فرما دیجیے، اے اللہ تمام روحانی بیماریاں نکال دیجیے، جیسے جسم کو صحت ضرورت ہے ایسے ہی روح کی بھی ہماری صحت ضرورت ہے، مولا جسم اور روح کو صحت عطا فرمائیے، جسم اور روح کو قوت عطا فرمائیے، جسم اور روح کو ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ ہم آج ہماری بدعملی کی وجہ سے ذلیل ہو گئے ہیں، اے اللہ تیرا کوئی قصور نہیں، تو تو عادل ہے، تو تو عدل ہے، تو تو حکیم ہے، مولا ہماری بدعملیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، اے اللہ آج ہم ذلیل ہو گئے ہیں، مولا ہم تجھ سے عزت کے بھکا بھکاری بن کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں عزت نصیب فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو عزت عطا فرما، ہر مسلمان کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان بہو بہن بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما، اے اللہ بچھڑے ہوؤں کو ملا دے، ٹوٹے ہوؤں کو جوڑ دے، اے اللہ آج بھائی بھائی سے جدا ہے، بھائی بہن سے جدا ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہے، مولا کیسا گنگھور معاملہ ہے، اے اللہ یہ سارے ٹوٹے ہوئے دل پڑے ہیں، اے اللہ سب کو جوڑ دے، محبت کی فضاؤں کو عام فرما دے، نفرت کی ہواؤں کو مٹا دے، اے اللہ اخوت و بھائی چارگی پیدا فرما دے، اے اللہ اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرما دے، اے اللہ شرک و شرکیات سے ہماری حفاظت فرما، کفر و کفریات سے ہماری حفاظت فرما، نفاق و منافقت سے ہماری حفاظت فرما، ارتداد سے ہماری حفاظت فرما، بدعات اور خرافات اعراض سے ہماری حفاظت فرما، رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کی شیطنت سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، مفسدوں کے فساد سے ہماری حفاظت فرما، مولا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، حقیق خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء ربانیین کی حفاظت فرما، مشائخ حقہ کی حفاظت فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، مولا جو موجود ہیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ آج ہمارے بڑے بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے شیخ علیل ہیں، اے اللہ ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، مولا انہیں صحت عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، مولا جو ہمارے بڑے گزر گئے ہیں، اے اللہ ہم میں بیٹھے مجمع میں بہت سو کے ماں باپ گزر گئے، بہت سو کے رشتے دار گزر گئے ہیں، اے اللہ تیری آغوش میں پہنچ گئے ہیں، اے اللہ سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہمارے علماء و مشائخ نے جو محنتیں کی ہیں ہم سب کی طرف سے انہیں اجر جزیل نصیب فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ انہیں قبروں میں راحت نصیب فرما، صاحب نظر ان کی قبروں کو وسیع فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو بقائے نور بنا دے، اے اللہ ان کے فیضان کو سارے کائنات میں جاری و ساری فرما دے، اے اللہ ہمیں علم نہیں آتا، حقیقی علم نصیب فرما دے، علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، عمل میں اخلاص عطا فرما دے، اے اللہ اخلاص میں اے اللہ جاذبیت عطا فرما، عبادات میں لذت عطا فرما، تلاوت میں حلاوت عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو علام الغیوب ہے، تو ہی علیم بذات الصدور ہے، بیٹھے مجمع کی دلوں کی حالتوں کو تو خوب جانتا ہے، اے اللہ کس کے دل میں کیا حاجت ہے آپ بہتر جانتے ہیں، سب کے سب جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، سب کو جائز مقاصد میں اے اللہ کامیابی نصیب فرمائیے، جو بے جا مقدمات میں گرے ہیں باعزت رہائی نصیب فرمائیے، اے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرمائیے، اے کریم مولا ہم پر کرم فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم نے جو مانگا اپنی فقیرانہ حیثیت میں مانگا ہے، مولا ہمارا کشکول بہت چھوٹا ہے، تیری شان بڑی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ ہم نے فقیرانہ حیثیت میں مانگا تو اپنی شایان شان عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما، اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اے اللہ ہمیں بھی وہ خیر نصیب فرما، اے اللہ جن شرور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، مولا ان شرور سے ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔